نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبق نمبر 222، آیت نمبر 1 سے 82، سورة صافات. لیسن نمبر 222، آیت نمبر 1 to 82. بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. سورت صافات کا یہ پہلا لیسن ہے، اور سورت صافات ترتیب کے اعتبار سے 37 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام پہلی ہی آیت وصافات صفہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے صف باندھے ہوئے، یعنی صفوں کی بات ہوگی اس میں. انشاءاللہ اس آیت پہ آپ کو بتایا جائے گا. الصافتن کی جمع ہے صافات. پانچ رکوع ہیں، 182 آیات ہیں اور 860 کلمات ہیں، 3826 حروف ہیں. یہ لفظ جو بھی ہم بولتے ہیں، اس کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سوچیں کہ قرآن پاک کے کتنے زیادہ الفاظ، کتنے زیادہ حروف اور کتنے جملے ہم ایک ایک دن میں سیکھتے ہیں، اور اس سے ہمیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کتنا خوبصورت ہے. اس صورت کے مضمون بھی مکی صورتوں کی طرح انہی تین مضامین پہ ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد. اور اس صورت کا جو انداز ہے، یہ مکہ کا وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کی دعوت سے مکہ والے چوکنا ہو چکے تھے. تعصب کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے ماننے سے تو انکار کیا، لیکن دل میں خوف پیدا ہو چکا تھا اور ان کو لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف جب کیچڑ اچھال رہے ہیں، بالآخر یہ ہمارے ہی خلاف پڑے گا. اور اس وقت جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا اس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور آپ کے دعوی رسالت کا اس شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا تھا، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 171 سے 179 میں خبر دی کہ کوئی بات نہیں، اڑا لو مذاق جتنا اڑاتے ہو، تمہارے دیکھتے ہی غالب آئے گا اور تم اللہ کے لشکر کو خود اپنے گھر کے صحن میں اترا ہوا پاؤ گے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ نوٹس اس وقت دیا گیا جب دور دور تک اللہ کے نبی کی کامیابی کے کوئی آثار نہیں تھے. اور اس وقت اگر اس بات کو کوئی کہے تو یہی ہوگا کہ بہت دور کی بات ہے، یعنی ہمارے ہاں اس کے لیے غلط باتیں بھی تھوڑی سی بولتے ہیں کہ بڑی دور کی سوچی، اس قسم کی کیفیت. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اندھیری رات میں خوشخبریاں دے رہے ہیں. تقریباً 3/4 تعداد جو تھی وہ ملک چھوڑ کے جا چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40-50 صحابہ کرام رہ گئے، اور انتہائی بے بسی کے ساتھ زیادتیاں برداشت کر رہے تھے. مٹھی بھر لوگ تھے، بے سر و سامان تھے، سوچنے والے دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ دیکھنا یہ تحریک مکہ میں ختم ہو جائے گی. اور 15-16 سال نہیں گزرے کہ فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی ہوا جس کا اس صورت میں ان کو بتایا گیا تھا. پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا کہ فَإِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. تو اس صورت میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صاحب کن ہونے کے بہت سارے مناظر دیکھیں گے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ترغیب اور تفہیم دو رنگ اس میں آپ کو دکھیں گے. تفہیم کہتے ہیں فہم، اور ترغیب اور رغبت دونوں چیزیں آپ کو دکھیں گی. توحید اور آخرت کے عقیدے کے بارے میں بہت ہی خوبصورت قسم کے دلائل ہمیں اس صورت میں ملیں گے، اور خاص طور پہ اس صورت کا جو حسن ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کا واقعہ ہے، کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا صرف ایک اشارہ پاتے ہوئے اپنا اکلوتا بچہ قربان کرنے پر تیار ہو گئے. اور اس میں بھی اصل میں کفار مکہ کے لیے سبق تھا کہ جس ابراہیم کے ساتھ تم اپنا نسب پیش کرتے ہو، وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے ایک اشارے پہ قربان کرنے کو تیار ہے، تم کیوں اپنی جان چھڑاتے پھرتے ہو اور تم کیوں پہلو تہی کرتے ہو. اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ واقعہ سنا کر بتایا گیا کہ بعض دفعہ اسلام بندے سے ان کی اولادیں تک مانگ لیتا ہے، تو تم پیچھے ہٹ گئے، تو تم نے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کو توڑ لیا. تو آئیے ذرا ہم سورت کو ساتھ ساتھ لے کے دیکھتے ہیں. بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں پڑھی جانے والی صورت ہے. ایسی صورتوں میں لفظ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. مکی صورتوں میں لفظ نئے بھی ہوتے ہیں اور مشکل ہوتے ہیں، آیتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر تفسیر کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، صرف معنی سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے برعکس جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان کی آیتیں لمبی بہت ہوتی ہیں، ترجمہ بہت آسان ہوتا ہے اس کا. آپ فیل کریں گے جس پارے کو آپ کہتے ہیں کہ ترجمہ بہت آسان ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، فالزاجرات زجرا، پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے پھٹکارنے والے ہیں، فالتالیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تین قسموں کے بعد ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ یہ جو تین قسمیں کھائیں گی شروع میں، اس میں مفسرین کی اکثریت کی رائے کیا ہے کہ یہ فرشتوں کی صفات ہے۔ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے چنا ہوا ہے۔ صافات صفات سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے صف باندھے ہوئے ہیں، یا پھر اللہ کے حکم کے انتظار میں صفے باندھے کھڑے ہیں، یا واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے، یا بادلوں کی قسم۔ یعنی عمومی بات کیا ہے کہ یہ فرشتوں کی قسمیں، لیکن بعض لوگوں نے کچھ اور چیزیں بھی اس میں پیش کی کہ کچھ ایسے ہیں جو جھڑکنے والوں کی قسمیں اور جو دوسروں کو بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں نا تو بہت دل کے اوپر روب پیدا کرنے والی آیتیں کہ اللہ کی ذات، اس کی شان، اس کی عبودیت کو تم اگر نظروں میں رکھو تو دیکھو کہ بڑے بڑے فرشتے، جس میں سے صرف ایک فرشتے جبرائیل کے بارے میں تم جانتے ہو کہ اس کے 600 پر ہیں، اتنے بڑے بڑے فرشتے جب اللہ کے سامنے قطار در قطار کھڑے ہیں، صفے باندھے کھڑے ہیں، حکم کے منتظر ہیں، اشارے کے منتظر ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کائنات کا نظام اس طرح کر رہے ہیں، تو سوچو وہ ذات کتنی بڑی ہوگی، اللہ کی ذات کیسی بڑی ہوگی۔ آگے پھر آیت 165 میں یہی بات آئے گی کہ جس میں فرشتے خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور اس پوری صورت میں آپ کو فرشتوں کا بہت ذکر ملے گا۔ پچھلے سورہ فاطر میں ہم نے بہت زیادہ پڑھا، اور جو ڈانٹنے والے پھٹکارنے والے، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرَا، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہانکتے ہیں، کیونکہ کس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے؟ بادلوں کو ڈانٹ پڑتی ہے، سورۃ رعد میں بھی ہم پڑھ چکے، اور بارش کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو پچھلی بات سے صافات صفا سے ملائیں تو فالزاجرات زجرا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نافرمانوں اور مجرموں کو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں، وہ انسانوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، تم سوچو۔ آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے دل کے اندر ایک دفعہ تو نیکی اور برائی کا فرق پتہ چلتا ہے، اس کو بالکل وہی مفہوم دکھتا ہے کہ یہ غلط کام کر کے اپنے آپ کو فرشتوں کی بھی ڈانٹ کا مستحق بناتے ہیں، اور فرشتے ان کو ڈانٹتے ہیں۔ اور فتالیات ذکرہ، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم، تو یہ کون سے ہیں قرآن کی یا کلام کی نصیحت کرانے والے؟ تو اس سے مراد بھی بعض کہتے ہیں کہ فرشتے ہیں جو لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کہ فالحمہا فجورہا وتقواہا، کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ہمارے دل میں ایک بڑا نیک خیال آ جاتا ہے، تو یہ فرشتوں کا فتالیاتی ذکرہ ہوتا ہے۔ جیسے برے لوگ، کافر اور شیطانوں اور شاعروں قسم کے لوگوں پہ شیاطین اترتے ہیں نا، اسی طرح نیک لوگوں پہ اور اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سورۃ حمیم سجدہ میں بھی ہم پڑھیں گے کہ کس طرح وہ ان کو اللہ کے راستے میں جمے رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب یہ تین کی صفات تو ہم نے فرشتوں کی پڑھی، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ صف بندی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں سے امت مسلمہ کو صف بندی کی اہمیت بھی بتائی، اور دن میں 5 نمازوں میں اس طرح صفے باندھ کر کھڑا کرنا، یہ کس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کو صف باندھے ہوئے لوگ اچھے لگتے ہیں؟ دوسری بات ہے آرگنائز لوگ اچھے لگتے ہیں، ڈس آرگنائز لوگوں سے اللہ کی رحمت چلی جاتی ہے۔ آپ محسوس کر کے دیکھیں کہ جب آپ کام وقت پہ کریں گے یا آرگنائز کر کے کریں گے، آپ اسی وقت میں بہت سارے کام کر لیں گے، اور جو آرگنائز نہیں ہوتے نا ان کا ذہن بہت زیادہ بھٹکا رہتا ہے۔ کبھی بھی آپ اپنے آپ کو اوور برڈن فیل کریں کام کا بہت، یعنی آپ کو لگے بہت ہی پریشر ہے، دماغ ہی نہیں چل رہا، اور بعض لوگ پھر ایک یہ جملہ بھی بنا لیتے ہیں کہ کیا کریں، کام ہی بہت ہے، یہ کریں تو وہ کریں، تو آپ فیل کریں گے کہ اس میں آپ کے آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف آپ الماری میں سے اپنے کپڑے ہی نہیں وقت پہ ڈھونڈ پاتے، کیونکہ آپ کے کپڑے ادھر ادھر بکھرے ہوتے ہیں، شلوار کہیں ہے تو قمیض کہیں ہے۔ تو صف بندی اصل میں امت مسلمہ کو آرگنائز کرنے کی بات ہے کہ تم اپنی زندگیوں میں آرگنائزیشن رکھو، پھر دیکھو کہ تمہارے زیادہ کام کتنے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم صحابہ کرام کے بعد کے لوگ جو کہ ہمارے دور سے بہت پیچھے چلے گئے، اگر ان کی زندگیوں کو دیکھیں عقل دنگ رہ جاتی ہے، جس کو کہنا چاہیے نا کہ آنکھیں کھلی کی کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں ان کے کارنامے سن سن کے، ہاتھوں سے لکھتے تھے اور 200 کتابیں لکھ گئے، 20-20 والیوم کی ایک ایک تفسیر لکھ کے چلے گئے۔ مسند احمد بڑی معروف کتاب ہے حدیث کی، آپ دیکھیں کہ غالباً اس کے مختلف لوگوں نے مختلف بائنڈنگز میں چھاپے ہیں، 25 جلدیں ہیں اس کی، وہاں اگر شروع کرے اس کونے میں تو یہاں تک اس کی بکس کے والیوم آتے ہیں۔ کیسے لکھ گئے؟ قلم نہیں تھے، کوئی کمپیوٹرز نہیں تھے، کچھ نہیں تھے۔ ہم جو ہانپے رہتے ہیں نا اور ہم جو تھکے رہتے ہیں نا، اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم بہت زیادہ لا یعنی کاموں میں لگے رہتے ہیں، دوسرا مینج نہیں کر پاتے، کیا کام پہلے کرنا ہے کیا بعد میں کرنا ہے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ کو فیل ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس بہت کام ہے، یا تو کام چھوڑ دیں یا پھر اس کو صحیح طرح سے کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ کورس بڑا تیز چل رہا ہے، آیتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ترجمہ بہت یاد کرنا ہے، چھوڑ دیں پھر، یا پھر اپنی زندگی سے کچھ بیکار چیزیں نکالیں۔ ڈس آرگنائز بندہ ساری زندگی اپسٹ رہتا ہے۔ مت سوچئے کہ آپ اگر آپ کوئی کام نہیں کر رہے بعد میں کر لیں گے، نہیں، آپ جب تک اپنی طبیعت کو نہیں بدلیں گے، لائن آف ایکشن کو چینج نہیں کریں گے، آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ آج ہمارے کلچر میں تو لائن بنانا، صف بنانا اپنی عزت کے خلاف سمجھا جانے لگا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ غلط کام کرے تو اس سے افسوس کرے کہ بھائی میں نے غلط کیا، ہم تو بڑی شان سے کہتے ہیں سب سے بات میں گئی تھی اور سب سے آگے چلی گئی، دیکھنا دھکا ماروں گی۔ اور سب سے جو زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ لوگوں کو خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بوسے لیتے ہوئے لائنوں کی بجائے دھکے مار مار کے آگے جاتا دیکھ کر ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے دین کی اصل روح سمجھی نہیں، ایک بات ہے بس۔ ہم شادی کی کھانے میں، ہم کہتے لو جی ہمیں لائن میں لگا دیا، لو ہم گئے تھے ہم لائنوں میں لگے، ہمیں نہیں کھانا۔ کئی لوگ ناراض ہو کے آ جاتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پلیز آپ لائن میں بیٹھے، وہ لوگ اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، اندر اصل میں بڑائی بہت بیٹھی ہوئی ہے نا۔ اب یہاں جن ملکوں میں رہتے ہیں وہاں تو آپ کو ایک ایک چیز پہ لائنوں پہ کھڑا کیا جائے گا، خوشی سے کھڑے ہوں گے۔ جو ہی اپنے ملکوں میں آئیں گے، جو ہی اپنی مسجدوں میں آئیں گے، جو ہی اپنے اداروں میں آئیں گے، صرف ایک کھانا کھول کے دیکھ لیں آپ، 100-50 لوگ آ جائیں اور آپ کھانا کھول دیں، صرف اس ایک وقت میں دیکھ لیں کہ ہمارا سارا کا سارا اخلاق اور ہماری ساری آرگنائزیشن کھل کے آتی ہے۔ آپ عاجز کب بنیں گے؟ جب آپ کہیں گے میں کچھ نہیں۔ جو بندہ رولز بریک کرواتا ہے نا، میرے لیے کوئی قانون نہیں، سارے قانون آپ کے لیے۔ دوسرا کہے گا میں تو ایگزامٹ ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں کوئی کام کرنے کی، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میرے دل میں جو آئے میں کر لوں، جب آئے کر لوں، انپریڈکٹیبل ہوں، میرا کوئی معاملہ نہیں کسی کے ساتھ۔ اس کو یاد رکھیے کہ ہماری ناکامیوں میں ایک بہت بڑا دخل حاصل ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہمیں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ ایسا بندہ آہستہ آہستہ پھر اللہ کے کاموں سے ہٹ جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچ کے ہٹتا کہ میری کوئی خامی ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرے پہ پریشر بہت ہے، میں اتنا سٹریس نہیں برداشت کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آرگنائز کر دے۔ نمازوں میں صفوں کے بارے میں ایک روایت آتی ہے حضرت جابر سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نماز میں اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا کہ فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو شوق ہوتا تھا سننے کا۔ تو آپ نے جواب دیا وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں پیوست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے۔ آپ کو پتا کہ ہمارے یہاں تو صرف ایک صف کو ملانے کی وجہ سے ایک فرقہ دوسرے فرقے سے الگ ہو جاتا ہے، جس کو پاؤں سے پاؤں جوڑتا یا کندھے سے کندھا ملاتا دیکھ لے کہتے ہیں یہ وہابی ہوگا، یہ اہل حدیث ہوگا، اس کے ساتھ نہ پڑھو۔ جان کے چڑھ کے کچھ لوگ دور کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ فیل کریں، جن بیچاری خواتین کو نہیں پتہ ہوتا نمازوں میں، کبھی مسجدوں میں یا جمعے میں چلی بھی جائیں نا، آپ کوشش کریں گے کہ صف ملائیں، ساتھ جڑیں ان کے، تو وہ پاؤں اور کھینچتی ہیں، وہ جان کے آپ سے دور ہو جاتی ہیں کہ شاید پاؤں ملا کے وہابی نہ بن جائیں۔ ان شاء اللہ سورج صف میں ہم پڑھیں گے اس کی مزید باتیں۔ پوری ایک سورج صف پہ اللہ نے بنا دی، بھیج دی کہ دیکھو یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کا حال کیا، اس کو دیکھیں۔ اور نماز کی صفوں میں اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرمایا کرتے تھے سیدھے رہو، آگے پیچھے مت ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم اور نسائی کی روایت ہے اور کئی اور دوسری روایتوں میں، یعنی پورے پورے اس پہ بکلٹس موجود ہیں جس میں وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں جس میں صفوں کی بات ہے۔ یہ جو آپ کو یہاں کہا جاتا ہے نا اپنے آپ کو سیدھا رکھیں، ڈیسک سیدھا کریں، چیئر سیدھی رکھیں، آپ امیجن کریں اگر آپ صرف اسی پریکٹیکل سے روز گزرتی جائیں گی نا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر تحمل آئے گا۔ آپ ٹریفک میں پھنس گئیں تو آپ سٹریس نہیں کریں گی، آپ کی ڈرائیونگ اسموتھ ہو جائے گی، آپ کو انتظار کرنا آئے گا، آپ کھانا پکاتے ہوئے اپنے ہاتھ نہیں جلائیں گی کہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ آدھا گرتا آدھا پڑتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر اس طرح کا صبر اور حوصلہ نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہ آیتیں کیوں فرشتوں کی اتنی تفصیل سے بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کا ایک پورا گروہ تھا جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں شرک اس قسم کی نفی کی کہ دیکھو تم جن کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو تو بیٹیاں تو بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، یعنی بیٹیوں کا معاملہ اس سے کہیں بھی نہیں آتا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز ادھر سے ہمیں سمجھ آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک بندے کی عاجزی اور اس کی شان، فرشتوں کی یہ خامی تو نہیں تھی نا، خوبی تھی، تو اس کو اللہ نے شروع میں بیان کیا، جس کو ہمارے یہاں کہہ لیجئے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز میں جو صف باندھ کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر نماز کے دوران کے اوپر دیکھے تو قریب ہے کہ اس کی نگاہ اچک لی جائے، یعنی اندھا ہو جائے۔ کہا تم نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو تو تمہارے اور اللہ کے بیچ کے پردے جو ہے وہ اٹھے رہتے ہیں، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ تم بہت فوکس ہو جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ساری باتوں سے فائدہ لینے والا بنا دے۔ پھر اس کے بعد جو جواب ہے وہ کہ اللہ ایک ہے، اتنی شدت، اتنی شد و مت کے ساتھ وہ انکار ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، رب ایک ہے، اتنے نہیں ہو سکتے۔ اور وہ ایک بھی کون ہے؟ کیونکہ پھر ہر ایک کہے گا جس بت کو ہم پوچھتے ہیں وہی ایک رب ہے۔ کانی رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مالک ہے مشرقوں کا۔ یہ کام تو کوئی بھی نہیں کر سکا، نہ سورج کو مشرق سے کوئی نکال سکا، نہ مغرب سے غروب کر سکا۔ مراد کیا ہے کہ جو جھوٹے خدا تم نے بنا دیے ان میں سے کوئی ایک بھی رب نہیں ہے۔ نمرود نے بھی حضرت ابراہیم سے جب مناظرہ کیا تھا تو کچھ اسی قسم کی باتیں ہوئی تھیں، تو حضرت ابراہیم نے اس کو لاجواب کیا تھا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو پھر اس کو مغرب پہ لا کر دکھا، اور اس پہ فبحت اللذی کفر کی بات ہوئی۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ سارے کاموں کو کرنے والا وہ ایک ہی ہے، اور ایک کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے تو باقی سارے بھی ٹھیک کام کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مالک کی ڈانٹ سن لیتے ہیں لیکن مالک کے نوکر کی ڈانٹ نہیں سنتے۔ بعض جگہ آپ دیکھیے کہ جہاں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں وہاں صرف اس لیے ملازموں میں جھگڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس نے مجھے آ کے روک کیوں ڈالا، یہ اس نے مالی نے مجھے یہ کیوں کہا، ڈرائیور نے مجھے کیوں کہا۔ تو ایک رب نے اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں رکھ کے ہم سب پہ بہت رحم کیا کہ ہمیں دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں رکھا۔ دوسری بات ہے اس میں کہ رب المشارق کیوں آیا، مشرق ہوتا ہے نا، تو مشارق کا مطلب بہت سارے مشرق، تو اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ ہر دن سورج مختلف جگہ سے نکلتا ہے۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جیسے سورت الرحمن میں ہے کہ رب المشرقین والمغربین، دو مشرق اور دو مغرب ہیں، یعنی گرمیوں میں ایک خاص وقت جگہ ہوتی ہے، سردیوں میں ایک دوسری جگہ ہوتی ہے، تو وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ اور اصل بات یہ کہ جہاں سے بھی سورج نکلتا ہے، ایک جگہ سے نکلے یا ہر روز مختلف جگہ سے نکلے، ہم میں سے کسی کے اختیار میں نہیں کہ ان سب کو ان کی جگہ سے ہٹا سکے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو رب اتنے بڑے مشرق اور مغربوں کا رب ہے، سوچو پھر تمہیں اس سے کتنا ڈرنا ہے۔ دنیا والوں سے تو اتنا مروب ہو جاتے ہو، ان کی تو ذرا سی گاڑی تمہیں بڑی دکھ جائے تو تم کہتے ہو ہائے ان کے پاس اتنا کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، تو اللہ کی ذات کے پاس تو بہت ہی کچھ ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز پیچھے قسموں پہ رہ گئی کہ اللہ نے اتنی قسمیں کھائی ہیں تو کیا ہم بھی کھا سکتے ہیں؟ ہم نہیں کھا سکتے۔ دیکھیے قسم کھانا جو ہوتا ہے نا، کسی کو گواہ بنانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو مرضی گواہ بنائے، لیکن ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم اللہ ہی کو گواہ بنائیں۔ اس لیے سچے ہوں تو اللہ کی قسم یا اللہ کی کسی صفت کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بھی شرک ہوتا ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں جو یہ بات کہہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے اور وہ ایک ہی ہے، تو اس سے یہ بات بھی بتا دی گئی کہ جب وہ سارے کام کرنے والا ایک ہے تو پھر عبادت میں تم کسی اور کو بھی شامل کرتے ہو، دعائیں کسی اور سے کیوں مانگتے ہو، سجدے کسی اور کے کیوں کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی کچھ مثالیں دی گئیں، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بلا شبہ ہم نے سجا دیا آسمان دنیا کو ستاروں کے سنگھار سے، یعنی اس آسمان کو جس کو تم دیکھتے ہو اس پہ تو ستارے لگا دیے، اور اس سے اوپر والے آسمانوں پہ کوئی ستارے نہیں ہیں۔ کیوں؟ پہلی بات ہے بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، یہ دنیا بنی ہی انسان کے لیے تھی اور انسان ہی اس کو دیکھتا ہے، حالانکہ اوپر والے آسمانوں کو فرشتے دیکھتے ہوں گے لیکن ہم نہیں دیکھتے، اللہ نے وہاں ستارے نہیں لگائے۔ یہ بالکل ایسے ہی مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ قمیض کے دامن میں کچھ موتی ستارے لگا لیتے ہیں اور پیچھے والے حصوں پہ نہیں لگاتے، اندر نہیں لگاتے، جو دوسروں کو دکھنا ہوتا ہے اس پہ لگا لیتے ہیں، جو خود کو دکھتا ہے اس پہ نہیں لگاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لگائے۔ دوسری وجہ یہ کہ اسی آسمان پہ ستارے اس لیے کہ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ، اور اسے محفوظ کر دیا ہر سرکش شیطان کی رسائی سے، یعنی پہلے آسمان پر ہی شیطانوں کو روک لیا جاتا ہے، وہ وہی سننے کے لیے جو جاتے ہیں اس سے پہلے، چونکہ یہی روکا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ ایسے سیکیورٹی چیکس ہیں کہ جو یہاں لگا دیے گئے وہاں اس کے بعد پھر آگے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرمایا لا يسمعون الا الملأ الاعلى، نہیں سن سکتے کان لگا کر عالم بالا کی باتوں کو، ويقذفون من كل جانب، اور پتھرو کیا جاتا ہے ان پر ہر جانب سے، دخورا ولهم عذاب واصب، ان کو بھگانے کے لیے، دخور دخرا سے یعنی کسی کو دور کرنا، صرف سوم سے یاد کر لیجئے، اور اس کے بعد عذاب واصب، عذاب ہے ان کے لیے دائمی، واصب وہ سواد با اس کا روٹ ہے، دائم کے معنی میں ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو ان سے ان کو دور کیا جاتا ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، مگر ہوتا کہ الا من خطف الخطفہ، مگر جو کوئی چھپٹ لیتا ہے، کچھ چھپٹ لینا، فاتباہو شہاب ثاقب، تو تعقب کرتا ہے اس کا تیز شعلہ۔ یہاں پہ بات پوری ہوئی، اشارہ اسی چیز کی طرف ہے جو آپ پیچھے بات کر چکے کہ شیاطین جو ہیں وہ آسمانوں سے جا کے خبریں لیا کرتے تھے، لیکن جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے، جس کا وعدہ سورۃ حجر میں ہوا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو لہٰذا اس کے بعد آسمانوں پہ پہرے لگا دیے گئے، اب کوئی ادھر نہیں جا سکتا۔ بالکل ایسے ہی کہہ لیں کہ ستارے جو یہ مورچے ہیں، مورچیاں جیسے ہوتی ہیں جہاں سے رخ دیکھ کے اندر سے دشمن پہ تیر پھینکے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ایسے جگہ آپ نے قلعوں کے اندر بھی دیکھی ہوں گی شاید، ستارے بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی۔ اب دیکھیے کہ جس دور میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، کہانت کا بڑا زور تھا، گھر گھر بیٹھے بیٹھے لوگ پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے، اب کون گرے گا، کون ابھرے گا، کس کی ہوگی، لوگ اپنی گمی ہوئی چیزوں کے پتے جو تھے وہ پوچھتے تھے ایک دوسرے سے، اگلے سال کیا ہوگا، آپ کا سال کیسا گزرے گا، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ رشتہ مبارک ہوگا کہ نہیں، یہ گھر منحوس تو نہیں، اس قسم کی باتیں کر کر کے لوگ کہانت کو عام کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ باتیں لگا دیں کہ دیکھو ایسا اب نہیں ہوگا، اب آپ دیکھیں کہ کیا 1400 سال گزرنے کے بعد کہیں ایسا پھر تو نہیں ہو رہا، چاروں طرف ہو رہا۔ مجھے تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ پہلے یہ کام صرف اخباروں کے اشتہاروں کی صورت میں ہوتا تھا، فلا عامل نجومی وہ آپ کو مستقبل کا حال بتائیں گے، اخبار جہاں ایک رسالہ تھا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اگر آپ وہ چھوڑ چکے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن جب کبھی میں نے دیکھا تو اس میں آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، لٹرلی لوگ صبح کھول کے دیکھ رہے ہوتے تھے، آج صبح جا رہے ہیں، پھر ہوتا ہے آج جائیے اب جاب پہ کام ہو جائے گا، میں سوچتی ہوں کبھی شعوری نہیں آتا تھا، اور اب جو نہیں پڑھتے ان کو بھی نہیں آتا ہوگا، پھر رشتے جوڑنے کے لیے 12 ستاروں کے جوڑ ہوتے تھے، یہ سنبھلا ہے، یہ ہوت ہے، یہ دلو ہے، یہ فلاں، پھر اس کا اس سے جوڑ، میں نے خود لڑکیوں کی ایسی باتیں سنی ہوئی ہیں کہ وہ کہتی تھی ہائے میرا جوڑ اس سے، یعنی شادی کرنی ہے کسی سے تو پتہ چلے کہ سٹار بھی اس کا دیکھو، پہلے ہی رشتے نہیں ملتے، اب ستارے بھی دیکھنے لگ گئے تو پھر تو رشتے بالکل ہی نہ ملیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، مسلمانوں کو کم از کم یہ سیف نہیں دیتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتوں کو اتنی جگہ دے رہے ہیں، ان سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ یہ سب کچھ جو ہو گیا یہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو با اختیار کر دیا، ابھی تک آپ دیکھیں تو بالکل ایک ہی مضمون چل رہا ہے کہ تم لوگ یہ جو فرشتوں کے ساتھ اس قسم کی باتیں گھڑ لیتے ہو، تو ساتھ ہی ساتھ آسمانوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے پہرے لگا دیے ستاروں کے ذریعے، تو کیا تمہیں یقین آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے ایک رب کے بنائے سے بن رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک کی بات مان لیتے ہیں لوگ، دو کی نہیں مانتے، اگر ایک رب نہ ہوتا نا تو یہ آسمانوں پہ بھی جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے زمینوں پہ ہو رہی ہیں، اب تو اب زمین کے ٹکڑوں پہ سنتے ہیں نا فلاں نے فلاں پر حملہ کر دیا، آسمانوں پہ پتہ چل رہا تھا فلاں فرشتے کی فلاں سے لڑائی ہو گئی، وہاں شیطانوں کی لڑائیاں جو ہیں وہ فرشتوں سے ہو گئیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کو حقیقت میں اصل چیز سے دور کر دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستفتہم اہم اشد خلقا، پس آپ ان سے پوچھئے کیا وہ زیادہ مضبوط ہیں خلقت کے اعتبار سے، ام من خلقنا، یا دوسری چیزیں جن کو ہم نے پیدا کیا، انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا لیسدار کیچڑ سے، ساتھ ہی بتا بھی دیا تکبر کرنے والوں کے تکبر کو توڑنے کے لیے بہترین آیت ہے، اے انسان تو ہے کیا؟ تو کوئی بہت بڑی چیز ہے، تو سونے کا نہیں بنا، تو چاندی کا نہیں بنا، تو پیتل کا نہیں بنا، تو مٹی سے بنا اور لیز تار مٹی سے بنا۔ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کو جو لیز تار گاڑھا مادہ ہے اسی کے ساتھ دوبارہ انسانوں کے وجود بنا دیے۔ اگر ایک انسان اپنے وہ مرحلے سارے یاد رکھ لے تو وہ کیا تھا کل، آج اتنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتے، یہ آسمان جیسے تارے، یہ بتاؤ یہ زیادہ بڑی مخلوق ہے یا انسان تم ہو؟ بڑا بنتے ہو، تکبر توڑا جا رہا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جہاں بھی شرک ہوگا نا، بیک گراؤنڈ میں تکبر ہوگا۔ آپ بڑے بنے ہوئے تھے اس لیے آپ نے کسی دوسرے کی بات نہ مانی اور اس کو ماننا پسند ہی نہ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ جو حالات ہوئے وہ ہوتے ہی گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تم ہو کیا، کبھی اپنی اوقات کو تو دیکھو۔ تم آخرت کا انکار صرف اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نظر نہیں آ رہی، تمہیں غیب کے پردے میں چھپا وہ وقت نہیں دکھ رہا، تو بیٹھے رہو آرام سے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت تم اپنے آپ کو کتنا زیادہ بے بس محسوس کرو گے۔ اور بل عجب تو یسخرون، آپ تو اظہار تعجب کرتے ہیں، یعنی قدرت کے کرشمے دکھا کر یا دیکھ کر وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مکہ والوں کے ساتھ جو کولڈ وار چل رہی تھی نا، اسی کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ دیکھو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ پیچھے سورہ یاسین میں ہم اتنی نشانیاں پڑھ چکے کہ مرنے کے بعد چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں، تو یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے کوئی نصیحت قبول نہیں کرتے۔ نصیحت کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیونکہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ باتیں ہماری نصیحت کے لیے نہیں ہیں، یہ بس ایسے ہی ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو بھی شاید لگتا ہوگا کہ ہم ان آیتوں کا صرف ترجمہ ہی کیوں پڑھ رہے ہیں تھوڑی سی وضاحت سے، اس لیے کہ یہ آخری کیل ٹھکرے ہیں۔ ہم سب ان موضوعات پہ کئی بار باتیں کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے شرک کو لوگوں نے جگہ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ان کو کوئی بات بتائی گئی جس سے اللہ کی توحید کا پتہ چلے، مرنے کے بعد دوبارہ جینے کا پتہ چلے، تو مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ کیسے ہو گئے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، جیسے حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو انگلی چبھوتا ہے اور اس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے شیطان آ کے بیٹھتا ہے۔ اب یہی بات اگر آپ کسی ڈاکٹر کے سامنے کریں جو بڑا انٹلیکچوئل ہے اور بڑا اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، تو وہ ہنسے گا، بے وقوف ہے، لو دیکھو ہمیں پتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بچے کو درد ہوتی ہے، وہ ماں سے کٹتا ہے، نہیں سمجھ آئے گی نا اس کو۔ کیوں؟ کہ وہ عقل سے سوچتے ہیں۔ یہ جو قیامت اور حشر اور نشر کے مرحلے ہیں نا، یہ عقل میں نہیں آ سکتے، یہ ماننا پڑے گا، بس دل میں آ کے مان لیجئے۔ اس لیے وہ لوگ کبھی بھی نصیحت نہیں لیتے کسی بات سے بھی، جو لوگ کسی بات کو دیکھ کر اس سے نصیحت لینا نہیں چاہتے۔ بس آپ دیکھیں کہ آپ یہاں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اگر آپ میں سے بھی کوئی بیٹھ کے یہاں نیت یہ کر کے آتا ہے نا کہ بس میں نے تو اپنی مرضی سے پڑھنا ہے، اپنے طریقے سے سمجھنا ہے اور اپنے ہی انداز سے دیکھنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی بات۔ آپ لوگوں کے فیس ایکشنز مجھے بعض دفعہ مجبور کر دیتے ہیں کہ میں بات کو آگے نہ کروں، اور بعض دفعہ آپ کے فیس ایکشن مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں بات اور آگے کروں، اور تفصیل سے بتاؤں، اور ڈیٹیل سے بتاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندہ وہی نصیحت لیتا ہے جو وہ لینا چاہتا ہے۔ جو حالات تھے جہاں اللہ کے نبی اتنی بڑی بڑی خبریں ان کو دے رہے تھے، تو یہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جہاں آپ دیکھیں کسی کا مذاق اڑانے لگ جائیں گے نا، تو وہاں وہ فوراً اوفینسو ہو جائے گا کہ اچھا بھائی یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، تو چھوڑو پھر میں ان کو پیچھے کیوں کہوں، یہ سو رہے ہیں تو سونے دو، میں ان کو کیوں جگاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اذا رأوا آیۃ یستسخرون، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، تو مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ یستسخرون میں دیکھیے سین خارا ہے، سخیرہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، یعنی جس میں کسی کو ہلکا جان کر اس کا مذاق اڑانے کا مفہوم آتا ہے، یعنی جب نشانی آتی ہیں، کوئی بھی آپ کی نبوت کی نشانی، کوئی معجزہ، تو ہنسیاں اڑاتے ہیں۔ وقالوا ان ھذا الا سحر مبین، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھیل ہے، ایک جادو ہے چلا ہوا۔ ان کو اللہ کے نبی کی کون سی بات جادو لگی؟ یہ جادو لگتا تھا کہ نمبر ایک، ان کی باتوں کو سن کر دوسرے لوگ ان کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ دوسری بات، ان کو یہ بات جادو لگتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن ہستیوں کو ہم اتنے سال سے پوچھتے آ رہے ہیں، جن کی محبت، جن کی عزت ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ بڑی ہوئی تھی، یہ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ ساری چیزیں، تو اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے یہ کھلا جادو ہے، اور دل میں بے یقینی کیا بھری ہوئی تھی، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی بن جائیں گے، جب مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے، وَعِظَامًا اور ہڈیاں بن جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اچھا ہم اٹھائے جائیں گے بلکہ اب آباؤنا الاولون، اچھا جی ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے۔ ٹون تھی ان کی، طنز تھا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رسوا کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کی چھچوری باتیں کرتے تھے کہ اچھا جی پھر ہم بھی مریں گے، پھر ہم بھی اٹھیں گے، اچھا وہ میرا باپ اٹھے گا، اچھا وہ اٹھے گا، وہ اٹھے گا۔ کہا ہاں، قل نعم، کہہ دو ہاں تم بھی اٹھو گے، بلکہ وانتم داخرون، تم تو ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے، تمہیں میرے رب کی باتوں کا یقین نہیں آ رہا، ایک دن یہ ہو کے رہے گا، تمہارے سارے گزرے ہوئے باپ دادا زندہ ہو جائیں گے، اور کفر اور انکار کے وجہ سے تم اپنے آپ کو اس طرح سے پیچھے کر لو گے کہ تم خود سمجھ جاؤ گے کہ ہم نے جو باتیں کی تھی وہ ہمیں آج ذلیل اور رسوا کر رہی ہیں، اور یہ سب ہوگا کیسے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس قیامت تو فقط ایک جھڑکی ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس وہ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔ تمہیں مارنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑے گا، جو ہی وقت آئے گا صرف ایک جھڑکی دیں گے اور تم سوتے ہوئے اٹھ جاؤ گے۔ بہت قابل غور لفظ ہے یہ جھڑکی۔ اس کے بعد باس بادل موت کا ایسا منظر سامنے آتا ہے کہ جو انسان مرے ہوئے تھے کہ شروع سے لے کے قیامت تک، وہ یوں اٹھ رہے ہیں جیسے کوئی ڈانٹ کے کہہ رہا ہے، اٹھو بھائی کب تک سوتے رہو گے؟ کبھی آپ کسی بڑی گہری نیند میں سوئے ہوئے شخص کو اٹھائیے، اٹھو، تو ایک دم کہتے کیا ہوا کیا ہوا، جیسے ایک ہڑبونگ مچ جاتی نا، بالکل وہی کیفیت۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں حسارے میں پائیں گے۔ اٹھو، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یک بار کی، یہ بھی نہیں کہ باری باری اٹھانا پڑے گا، بچے کو اٹھاتی ہے ماں تو کیسے اٹھاتی ہے، ایک کے پاس جاتی ہے اٹھو بیٹا اٹھو، پھر ڈانٹ ڈونٹ کے پھر دوسرے کے پاس جاتی ہے، پھر تیسرے، پھر اتنی دیر میں پھر پہلے کے پاس آتی ہے، تم ابھی نہیں اٹھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واحدہ، ایک ڈانٹ ہوگی جس میں سارے اٹھ کے الرٹ ہو کے بیٹھ جاؤ گے، تمہیں لگ سمجھ جائے گی کہ تم نے زندگی کی ان ہر مستیوں میں گزاری۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر منہ اٹھا کے دیکھیں گے کہ یہ سچ تھا۔ آپ صرف ان آیتوں کو اپنے دل پہ لیں، قبر میں تھے اور ایک دم کسی نے اٹھا دیا۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور وہ کہیں گے ہم برباد ہو گئے، یہ تو یوم جزا ہے۔ ایسی ہے جیسے کوئی سوتا ہی رہے، سوتا ہی رہے، سوتا رہے، اور اٹھتے ہی جب ڈیٹ دکھائی جائے تو کہ ہائے میں مر گیا، آج تو میرا ٹیسٹ ہے، آج تو میرا امتحان ہے، آج تو میرا بڑا اہم کوئی انٹرویو ہونے والا ہے۔ اس دن قبروں سے اٹھ کر پتہ چلے گا اللہ، یہ یوم الدین آ گیا، ہم نے مالک یوم الدین کی بات نہ مانی ساری زندگی، اور آج ہمارے سامنے یہ دن آ چکا ہے، ہم کس طرح سے اب اس کا انکار کر سکتے ہیں؟